الروم السريع السريع الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا صدق الله العظيم. ہر مجلس کے آغاز میں ہمارے حضرت مقبول احمد صاحب دامت برکاتہم عالیہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت نصیب فرمائے ایک بات کی طرف ہمیں توجہ دلاتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ ہمارے اس مجلس میں بیٹھنے کا مقصد کیا ہے. اگر بے مقصد بیٹھیں گے تب بھی اجر اور ثواب تو مل جائے گا. اجر اور ثواب تو ہر حال میں ملنا ہی ملنا ہے. کسی بھی نیت سے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ فائدے سے خالی تو نہیں ہوگا, لیکن اصل ہماری نیت یہ ہے کہ ہمارے دل کے جذبات ٹھیک ہو جائیں, ہمارے دل کے جذبات کی اصلاح ہو جائے. آج دل کے جذبات بگڑ گئے. اچھا, جیسے انسان کے جسم کے بگڑنے کی کچھ علامات ہیں, ابھی میں چند علامات کہوں گا, آپ خود بتائیں گے کہ اس آدمی کو کیا مسئلہ ہو سکتا ہے. ایک انسان کو اچانک بہت بھوک لگتی ہے, بار بار پیشاب آتا ہے, کمزوری محسوس ہوتی ہے, تو کیا کہیں گے اس کو کیا ہے؟ جی, شوگر ہے اس کو. کسی انسان کو سر میں درد رہتا ہے, شدید درد ہوتا ہے, پانی پینے سے باقی چیزیں کرنے سے بھی سر کا درد ٹھیک نہیں ہوتا, مستقل سر میں درد ہوتا ہے, تو اس کو عام طور پہ کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ جو ڈاکٹر صاحب کو بہتر طرح بتائیں گے ہمیں, بلڈ پریشر ہوگا, ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ایک علامت سنتے فوراً پتہ چل گیا اس آدمی کو کیا مسئلہ ہے, بلڈ پریشر ہے. تو جیسے جسمانی بیماریوں کی کچھ علامات ہیں, ویسے روحانی بیماری کی بھی کچھ علامات ہیں. نماز کے لیے دل نہیں چاہ رہا, دل نہیں لگ رہا نماز میں, یا تو نماز کے لیے اتنی سکتی نہیں ہے کہ اٹھ کے نماز پڑھ سکے. میں 93 سے 97 تک میں اسلامک یونیورسٹی میں تھا, تو ہمارے یونیورسٹی میٹ تھے, اچھے نیک آدمی تھے, نمازیں پڑھتے تھے. کہتے آج کل پتہ نہیں کیا بات ہے, لوگ ساتھی کہتے بھی ہے, ہماری ہاسٹل تھا چھوٹا سا, اس میں مصلی بنایا تھا, وہیں پر ہم نمازیں پڑھا کرتے تھے, مسجد بھی قریب تھی, مسجد بھی چلے جاتے, لیکن اپنے ہاسٹل کے مصلی میں نمازیں پڑھتے. ایسے پتہ نہیں کیا بات ہے یار, اذان بھی ہوتی ہے, ساتھی بھی کہتے ہیں, اٹھا نہیں جاتا. ابھی نماز کی اذان بھی آ گئی, کوئی کام بھی نہیں ہے, بیٹھے ہوئے ہیں, فارغ بھی ہیں, نماز پڑھنا چاہیں تو پڑھ بھی سکتے ہیں, پھر بھی نماز کے لیے نہیں اٹھا جا رہا. ابھی کس بات کی علامت ہے؟ یہ آدمی روحانی اعتبار سے بیمار ہے. پیسہ موجود ہے, ابھی جیسے تفصیل سے بات ہو رہی تھی, اس پیسے سے وہ دنیا کے سارے کام کرنے کے لیے تیار ہے. گھر کے اوپر لائٹنگ کا وقت آئے گا, بے درخت لائٹنگ کرنے کے لیے تیار ہے, اور دیگر شاہ خرچیوں کی بات آئے گی تو کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن جب حج کرنے کی باری آئی یا زکوٰۃ کی باری آئی تو زکوٰۃ نہیں دے پا رہا. اب یہ کیا ہے؟ یہ اس کے بیمار, روحانی اعتبار سے بیمار ہونے کی علامت ہے. پتہ ہے کہ بدنظری حرام ہے, ناجائز ہے, لیکن جب اکیلے بیٹھتے ہیں موبائل کے اوپر تو آپ کو پتہ ہے آج کل کتنے مواقع ہیں بدنظری کے, بدنظری ہو جاتی ہے, بدنظری ہو رہی ہے, اب پتہ ہے کہ ناجائز ہے, حرام ہے, لیکن بدنظری ہو جاتی ہے. خواتین کو کئی دفعہ سمجھایا, کئی دفعہ بتایا, حدیث پڑھ کر سنائی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا, بخاری شریف کتاب العلم کی روایت ہے, مجھے جہنم کو دکھلایا گیا تو میں نے اکثر حصہ خواتین کا پایا, مردوں کے مقابلے میں خواتین جہنم میں زیادہ گئیں. تو صحابیات تھیں جنہوں نے یہ سنا تو پریشان ہو گئیں, پوچھنے لگیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ایسا کیوں ہے؟ تو انہوں نے دو وجوہات بیان فرمائے. حضور نے تکفرن العشیر بیان فرمایا کہ تکفرن تم ناشکری کرتی ہو. اچھا تکفرن کا مطلب صحابیہ سمجھی کہ تم کفر کرتی ہو؟ انہوں نے نہیں, کفر نہیں ناشکری کرتی. تکفرن العشیر شوہر کی ناشکری کرتی ہو. اور ناشکری یہ ہے کہ اگر ساری زندگی تمہارے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے اور پھر تمہارے ساتھ کوئی ایسی چیز ہو جو خلاف طبیعت ہے, جھٹ سے کیا کہیں گے؟ ما رأیت خیرا قط, کہ میں نے تو کبھی کوئی خیر دیکھا ہی نہیں. کہتے نا میں کہڑا خیر دیکھا, ہماری تو پنجابی بھی ٹوٹی پوٹی سی ہے, ٹھیک ہے, پنجابی میں نہیں آتی ہمیں تو. میں کہڑا خیر دیکھا, ٹھیک ہے, فوراً سے کہہ دیں. اب یہ حدیث آپ سناؤ, خواتین ایک دفعہ سناؤ, دس دفعہ سناؤ. کئی دفعہ بتایا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا میاں سے نباہ کرنے کا طریقہ وہ بتاؤ. سب کچھ پڑھ کر سنا دیا, بتا دیا, قرآن بھی بتا دیا, حدیث بھی بتا دی, بزرگوں کے باعث بتا دیے, پھر بھی عمل نہیں ہو پانا. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہاں پہ علم کا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ انسان روحانی طور پر بیمار ہے, کہ علم کے باوجود عمل نہیں کیا جا رہا اس سے. اب اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے روحانی علاج. اس کے لیے یہ مجلس منعقد ہوتی ہے, جو ہر دفعہ ہم بیٹھتے ہیں, اکٹھے ہوتے ہیں. ہمارا ہدف یہ ہے کہ ہم یہاں سے وہ روحانی طاقت لے کر جائیں, عمل کرنا آسان ہو جائے. میں نے تفصیل کے ساتھ جو عید سے پہلے کا جمعہ تھا اس میں جگر مراد آبادی کا واقعہ سنایا, آپ حضرات نے سنا ہوگا جگر مراد آبادی کا واقعہ. اب جب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ دن گزارا تو کیفیت کیا بنی؟ کیفیت یہ بنی کہ اب چاہے جان نکل جائے ایک قطرہ نہیں پیوں گا. ساری زندگی جس کام میں گزری, اور اطبا کہہ رہے ہیں, اور شاید کسی مفتی سے پوچھو تو شاید وہ بھی اطبا کی وجہ سے, جان بچانے کی وجہ سے, اگر ڈاکٹر یہ رپورٹ لے کر دے دے کہ نہیں پیے گا تو مر جائے گا تو مفتی بھی گنجائش دے دے گا. لیکن اب طبیعت گنجائش کو نہیں مانگ رہی. اب کیا ہے؟ مر جاؤں گا, ایک قطرہ نہیں پیوں گا. کیوں؟ یہ طاقت کیسے آئی؟ حضرت تھانوی کے پاس آنے سے پہلے کیا خط لکھ رہے؟ تھانوی کے پاس آنے سے پہلے خط لکھ رہے ہیں کہ میں آؤں گا تو شراب کی بوتل ساتھ لے کر آؤں گا. اور تھانوی کے پاس آنے کے بعد کیا کیا کہہ رہے ہیں؟ اب اگر مر بھی گیا تو ایک قطرہ نہیں پیوں گا. کیوں؟ یہ انقلاب کیسے آ گیا؟ کیا شراب حرام ہے اس کا علم پہلے نہیں تھا, بعد میں علم ہوا؟ علم تو پہلے بھی تھا. اب انقلاب آیا, وہ انقلاب وہ دل کے جذبے کے اندر آ گیا. اب نہیں چلے گا یہ سب سلسلہ. یہ جو انقلاب ہے, دل کے جذبے کا انقلاب ہے, جو ہمارے حضرت میں بار بار شاد فرماتے ہیں کہ دیکھو دل صاف ہو جائے, شفاف ہو جائے, نفس کی آلائش سے پاک ہو جائے, نیکیوں پہ ابھارنے, یہ اصل مقصد یہ ہے. کیونکہ ہمارا مسئلہ علم کا مسئلہ بھی ہے اپنی جگہ پر, لیکن وہ ایک مسئلہ ہے, اس سے بڑا مسئلہ یہ روحانی مسئلہ ہے. روحانی مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب کچھ جانتے بوجھتے بھی عمل کرنے کی طاقت نہیں آ رہی. وہ طاقت کو لینا ہے. وہ طاقت جیسے آئے گی دو کام کرنے پڑیں گے. ایک بات یہ کہ دیکھیے, ایک بات یاد رکھیے گا کہ ایک فرض ایسا ہے جو کبھی ساقط نہیں ہوتا. مولانا صاحب بیٹھے, آپ کہیں گے نماز, میں کہوں گا نماز ساقط تو نہیں ہوتی, لیکن اگر قضا ہو جائے تو گناہ نہیں ہوگا. بعض صورتیں ایسی ہیں, غزوہ خندق کے موقع پر بخاری شریف کی روایت ہے, بالکل مغرب کے قریب حضرت عمر آئے رضی اللہ تعالیٰ حضور کے پاس کہ حضور میری ابھی میں نے بس عصر کے آخری وقت میں عصر کی نماز پڑھی. حضور نے بولا تم نے تو پڑھنی, میں تو پڑھ نہیں سکا. چار نمازیں حضور کی غزوہ خندق کے موقع پر کیا ہو گئی؟ قضا ہو گئی. ایسے موقع پر اتنا شدید گھمسان کا رنگ پڑ رہا ہو, مقابلہ ہو رہا ہو, اور نماز قضا ہو جائے تو اس پہ گناہ نہیں ہے, ساقط تو نہیں ہوگی, نماز قضا تو پڑھنی پڑے گی. ایک لمبا سفر کیا حضور نے, رات کو تھکے ہوئے تھے, چونکہ صحرا کے اندر سفر رات کو ہوتے تھے. اس کی دو وجوہات تھیں, دن میں گرمی بہت ہوتی تھی, دوسری بات یہ کہ رات کو ستاروں کو دیکھ کر اس سمت کو متعین کرتے تھے. تو رات کو دیر سے پڑاؤ ڈالا, سب لوگ تھکے ہوئے تھے, حضرت بلال کی ڈیوٹی لگ گئی جگانا ہے, سب سوئے, حضرت بلال بھی بیچارے انسان تھے تھکے ہوئے تھے, وہ بھی سو گئے. اور جب سورج ابھرا ہے تو سورج کی کرنوں کی وجہ سے سب سے پہلے حضور کی نیند ہوشیار ہوئی. سب کو اٹھایا گیا, اٹھو یہاں سے پوچھ کرو, پوچھ کرنے کے بعد آگے جا کے پھر آپ نے اپنی با جماعت نماز کی قضا کی. میں کر رہا تھا بعض صورتیں ایسی ہیں جس میں نماز تو خیر ساقط تو نہیں ہوگی, لیکن اگر نماز چھوٹ گئی تو گناہ نہیں ہے اس کے اوپر. لیکن ان حالات میں بھی جب ایسا گھمسان گرن پڑ رہا ہو, ایک فرض ایسا ہے جس کی جس سے جس میں چھوٹ نہیں ہے, وہ فرض کون سا ہے؟ وہ فرض کون سا ہے؟ دیکھیے نماز سب سے بڑا ہے نا, سب سے پہلی چیز جس کا حساب کتاب ہوگا وہ کیا ہے؟ نماز. لیکن ایسا فرض, یہ ہمارے بزرگ ہیں حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مولانا محب اللہ صاحب دامن برکات اللہ علیہ, بڑے عجیب بزرگ, حضرت کے بعد میں تشریف لائے تھے. وہ ایک دفعہ سے ارشاد کو حضرت سے سنا, میں نے کہا باقی اہل اللہ کی بات مضامین بھی عجیب عجیب اللہ تعالیٰ اہل اللہ کے اوپر کھولتے ہیں, تو ذہن کبھی متوجہ نہیں ہوا. تو انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی, اذا لقیت فئتا فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا. ذکر سے چھوٹ اس سب بھی نہیں ہے, ذکر سے چھوٹ نہیں ہے. نماز ابھی ہو گئی نا, جمعے کی نماز ہو گئی, جمعے کی نماز سے پہلے کیا تھا؟ وزر البیع, سودا خرید و فروخت, دنیا داری دکانداری سب کیا کرو؟ چھوڑ دو. اور کس کی طرف آؤ؟ فساؤ الا ذکر اللہ, اللہ کے ذکر کی طرف آؤ. تو جمعے کی نماز ہو گئی, جماعت کی نماز ہو گئی, اب ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر, تو جمعے کی نماز سے چھٹی ہوگی نہیں ہوگی؟ چھٹی ہو گئی. فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض, اب جو ممانعت تھی ممانعت ختم ہو گئی, زمین میں گھومو پھرو, تجارت کرنی ہے تجارت کرو, آرام کرنا ہے آرام کرو, گھر میں جانا ہے گھر میں جاؤ, بیوی کے پاس جانا ہے بیوی کے پاس جاؤ, جتنی ممانعت تھی وہ ختم ہو گئی. لیکن آگے کیا قید لگائی؟ وذکر اللہ کثیرا, غافل نہیں ہو سکتے, غافل ہونے کی اجازت نہیں ہے. اب بازار میں بھی ہے, رجال لا تلهیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ, بازار میں بھی گئے, بازار میں جاؤ, خرید و فروخت کرنی ہے خرید و فروخت کرو, تجارت کرنی ہے تجارت کرو, لیکن غافل دل کے ساتھ نہیں. وذکر اللہ رجال لا تلهیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ, کہ اللہ کی یاد ان لوگوں کو نہیں روک سکتی. تو دیکھیے غفلت جیسے نکلنا یہ بھی فرض ہے. غفلت ایک غفلت وہ ہے جو آپ سمجھیے گا کہ کفر تک پہنچانے والی ہے, علمون ظاہر من الحیات الدنیا وهم عن الاخرۃ هم غافلون, یہ تو وہ غفلت ہے جو انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے. نہ آخرت کو جانتے ہیں نہ آخرت کو مانتے ہیں, یہ وہ غافل ہیں جو کفر تک پہنچے ہوئے ہیں. ایک غفلت وہ ہے جو انسان کو فرائض سے غافل کر دے. تو اسی لیے فرمایا کہ لا رجال لا تلهیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ. عن ذکر اللہ سے مراد یہاں پہ یہ تسبیح والا ذکر نہیں ہے, عن ذکر اللہ سے مراد علماء کرام نے فرمایا کہ احکامات شریعت مراد ہے. اب انسان کی توجہ ایسی ہے کہ احکامات شریعت نے ایک واقعہ لکھا, ایک صحابی نے کاروبار شروع کیا. اب کاروبار شروع کرنے کے بعد ایک صاحب ان سے کچھ سودا لے کر گئے, تو سودا انہوں نے واپس لا کر دیا کہ یہ مجھ سے واپس لے. انہوں نے اسے واپس لیا, بڑی خوشی خوشی ان کے پیسے واپس کیے اور اپنا کاروبار سمیٹ لیا. لوگوں نے پوچھا یہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک حدیث سنی تھی, اللہ کی نبی کی حدیث سنی تھی, من اقال نادما اقال اللہ اثراته یوم القیامہ. جس آدمی نے سودا کرنے کے بعد کسی آدمی کو نادم پچھتانے والے کے خرید لیا, بعد میں احساس ہو کہ نہیں خریدنا چاہیے تھا, یا مہنگا خرید لیا, یا ضرورت نہیں تھی, یا جو کچھ بھی تھا, بہر اس خریدنے کے بعد اس پہ نادم ہوا اور نادم ہونے والے کے مال کو واپس لے لیا, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے لغزشوں سے معاف فرمائیں گے. میں یہ حاصل کرنا چاہتا تھا. اب یہ کون سی تجارت ہے؟ اس کو کہیں گے یہ دنیا ہے؟ یہ دنیا تو نہیں ہے, یہ تو تجارت کے اندر وہ اللہ کے نبی کے احکام کو زندہ کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. عجیب مضمون اللہ نے, عجیب کا مطلب ایسے ایک ساتھی نے مجھے نا تو کہ الحمدللہ اللہ کے شکر ہے ہماری تربیت کے لیے ہمارے مقتدی بھی کافی ہوتے ہیں, باقی تو کسی نے کیا تربیت کرنی, مقتدی بھی اچھی تربیت کرتے رہتے ہیں. کہنے لگے جی مولوی صاحب آپ یہ لفظ عجیب کہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے. میں نے کہا دیکھو قرآن حکیم کے اندر لفظ عجب عجیب جو ہے نا یہ آتا ہے کسی دل نشین چیز کے لیے آتا ہے, ٹھیک ہے. جنات نے بھی کہا تھا انا سمعنا قرآنا عجبا, ہم نے ایک بہت دل نشی قرآن سنا, تو یہ عجیب دل نشی کے معنی میں ہے. دیکھیں جہاں اللہ نے میاں بیوی کے تعلق کو بیان کیا سورہ بقرہ میں, کیونکہ صحابہ کرام شروع میں رات کی گنجائش نہیں تھی, پچھلی شریعت کا حکم چلا آ رہا تھا کہ رات کو سو گئے تو روزہ شروع ہو گیا. اب بعض صحابہ کرام رات کو سو گئے, دن کو کچھ نہیں کھایا, اگلے دن بڑی حالت خراب ہو گئی. کچھ صحابہ کرام ایسے تھے بیوی کے پاس چلے گئے, تو اب اس میں صحابہ کرام کے اوپر ندامت طاری تھی. تو اللہ نے رمضان کی راتوں کو روزے سے مستثنا کر دیا اور اجازت دے دی کہ اب تم اپنی بیویوں کے پاس جا سکتے ہو, ٹھیک ہے نا. لیکن ساتھ میں اللہ نے قید لگائی, شوہر اپنی بیوی کے پاس بھی جائے, اللہ نے وہاں پہ درمیان میں ایک تعلیم دی اور وہ تعلیم کہہ دی وقدموا لانفسکم, وقدموا لانفسکم اس کا ترجمہ ہی بنے گا, اور اپنی جانوں کے لیے آگے نیک اعمال بھیجتے رہا کرو. اس کی تفسیر میں علماء کرام نے یہ لکھا کہ دیکھو جب انسان اپنی بیوی کے پاس جانے لگے نیت یہ کر لے کہ اللہ جو اولاد دے گا میں اس اولاد کو دین کے کام پہ لگاؤں گا, تو یہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. تو یہ شوہر اور بیوی کا تعلق بھی کیا ہے, یہ بھی ویسے اجر و ثواب بن جائے. تو شوہر بیوی کے تعلق میں بھی ہمیں تعلیم دی جا رہی, یہاں پر بھی ہم غافل دل کے ساتھ نہیں ہیں, غفلت والا دل یہاں پر بھی نہیں ہے, یہاں پر بھی تعلیم دی جا رہی ہے ہم کو. بیت الخلاء کے اندر کوئی ذکر آپ نہیں کر سکتے, زبان سے ذکر کرنا منع ہے, تلاوت کرنا منع ہے, منع کر دیا کہ بیت الخلاء میں آپ نے کسی قسم کا ذکر نہیں کرنا. لیکن بیت الخلاء کے احکامات پر عمل کرنے کے نتیجے میں اللہ نے اہل قبا کے لیے تعریف کو اتار دیا, فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. مسجد قبا کے اندر ایسے اللہ کے نیک بندے ہیں جو پاک صاف رہنے کو پسند کرتے ہیں, اور اللہ بھی ایسے پاک صاف رہنے والوں سے محبت فرماتے ہیں. انہوں نے پوچھ لیا بھی تم کیا ایسا خاص عمل کرتے ہو, تو کہا کہ بھئی جب ہم بیت الخلاء کی ضرورت کے لیے جاتے ہیں تو ہم پانی کے ساتھ ساتھ مٹی کے ڈھیلے بھی استعمال کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ہم کسی بھی جگہ پر ہوں لیکن اللہ کی طرف سے ہمارے لیے کوئی نہ کوئی ضابطہ مقرر ہے, اب ہمارا دل ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہے. جو ساری کی ساری مشق ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا دل اللہ کی طرف متوجہ رہے کہ اللہ اس وقت ہم سے کیا چاہتے ہیں, اللہ کی ہم سے اس وقت چاہت کیا ہے, یہ اس جذبے کو بیدار کرنے کے لیے. تو اب اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا, جو مرض کر رہا تھا آپ نے دو کام کرنے ہیں جو بار بار بتایا جاتا ہے, بزرگوں کے ملفوظات پڑھتے ہیں اس کا بھی مقصد یہی ہے. ہمارے حضرت نے فرمایا, حضرت تانی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو جو بزرگوں کی صحبت کا بدل ہے ان کے ملفوظات ان کی کتابیں ہیں. تو حاصل یہ ہے کہ ہم نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھے. اس میں جو سب سے زیادہ تباہی مچائی ہے وہ سوشل میڈیا اور یوٹیوب نے مچائی, یاد دیکھیے گا اس سے تو بچنے کی ضرورت ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی اس سے ہم بڑے بڑے بیانات سنتے ہیں, خیر اگر ہے میں یہ نہیں کہتا کہ خیر اس میں نہیں ہے, کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ خیر تو ہے, لیکن اس خیر کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا پہلو شر کا بھی ہے. اور سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یوٹیوب پر بیان سننے کے نتیجے میں ہمیں گھر سے نکل کر کسی دینی ماحول میں جانے کی ضرورت نہیں رہی. یہ سب سے بڑی غلطی ہے. ایک صاحب تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سے پرانا ان کا تعلق تھا, خط و کتابیں چل رہی تھی, پرانا تعلق، کئی سالوں سے تعلق تھا، خط و کتابت چل رہی تھی. حضرت کو ایک دفعہ خط لکھا، خط اس بات پر لکھا کہ یہ کچھ بہت دین کے بنیادی معاملات میں اشکالات پیدا ہونا شروع ہو گئے. حضرت نے کسی ایک اشکال کا جواب نہیں دیا، بس اتنا لکھا ان سارے اشکالات کا جواب کسی اہل اللہ کی صحبت، یہ خط لکھتا ہے. پھر حضرت کے پاس مجلس چلتی تھی، صبح جب حضرت بیٹھتے تھے خطوط کے جواب لکھتے تھے، تو خطوط کے جواب کے دوران پھر حضرت کوئی اگر کوئی جواب لکھتے، سب کے فائدے کی بات ہوتی تو ارشاد، سب لوگوں کے ساتھ ارشاد فرما دیا کرتے. حضرت نے یہ جواب لکھنے کے بعد پھر لوگوں سے کہا کہ یہ صاحب نیک ہے، بہت عرصے سے رابطے میں ہے، لیکن چونکہ باقاعدہ صحبت اختیار نہیں کی، اس لیے بالآخر آ کے یہ اشکالات پیدا ہونا شروع ہو گئے. حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ نے کتاب لکھی دار العلوم دیوبند میں بیتے ہوئے چند دن، اس میں اپنے ایک عجیب واقعہ لکھا. حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ شروع میں کیونکہ بڑے ذہین تھے، مختلف کتابیں پڑھتے رہے، عقلیات کا شوق پڑ گیا تھا، تو فلسفہ، عقلیات، منطق وغیرہ کی بہت سی کتابیں پڑھی، اور جب داخلے کے لیے آئے تو امتحان ہوا، تو امتحان میں بھی بڑے نمایاں حیثیت سے کامیاب ہوئے، تو چرچا بھی بڑا تھا دیوبند کے اندر کے لیے، طالب علم آیا بڑا قابل ہے. تو دور حدیث میں آ کے حضرت نے داخلہ لیا، لیکن دور حدیث میں حضرت بھی کہا کہ ایک مسئلہ شروع ہو گیا. خود اپنا واقعہ لکھا ہے، واقعی شروع ہوا کہ عجیب و غریب قسم کے وسوسے آنا شروع ہو گئے، اور کہتے ہیں وسوسے بھی ایسے کہ براہ راست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر مختلف قسم کے خیالات آنا شروع ہو گئے. اب میں بڑا پریشان اس بات پر کہ یار میں تو حدیث پڑھنے کے لیے آیا، اور یہاں آ کر بجائے یہ ہے کہ میرا اللہ کے نبی سے محبت اور تعلق مضبوط ہو جائے، مزید کیا پیدا ہو رہا ہے اشکالات، کیا کروں، سمجھ میں نہیں آ رہا. تو ایک ساتھی کو کہا، تو انہوں نے کہا جی آپ حضرت شیخ مولانا محمود علیہ السلام دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے سبق میں بیٹھتے، بخاری شریف حضرت پڑھایا کرتے تھے اس وقت، تو آپ حضرت سے ذکر کریں. تو خیر چلے گئے، تو حضرت سے پھر انفرادی طور پہ وقت لیا علیحدگی میں، کہا علیحدگی سے بات کرنا چاہتا ہوں، تو اور یہ بات بتایا کہ یہ صورتحال ہے. سو کیا پہلے کچھ پڑھا تھا، منطق فنطق ساری فلسفی کتابیں پڑھی تھی، وہ بھی بتائیں. حضرت یہ ساری کتابیں پڑھتا رہا ہوں اور اب آیا ہوں، یہ ہے. میں مدرسے بڑی کہا مولانا صاحب جو پڑھا ہے نا وہ اندر سے نکل رہا ہے، کوئی بات نہیں ٹھیک ہو جائے گا، جو پڑھا ہے وہ اندر سے، جو منطق میں پڑھی تھی نا وہ اندر سے نکل رہی ہے باہر، سب ٹھیک ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا حضرت میری تو حالت بری ہو چکی ہے، مجھے تو سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا، آپ میرے پہ کچھ کریں. مولانا دوسری دفعہ کہا، مولانا کہہ دیا نا سب ٹھیک ہو جائے گا، بس جاؤ. کہتے اس دن کے بعد سے مجھے اشکالات آنا بند ہو گئے. میں نے وہ کتاب کا حوالہ دیا، اس دن کے بعد سے اشکالات آنا بند ہو گئے. مولانا یوسف لدھیانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب شروع میں، یہ میرے خیال سے بالکل شروع کی بات ہے، جب قادیانیت کے اوپر عمل پر کام کر رہے تھے، قادیانیت کے اوپر جب کام کر رہے تھے تو کتابیں پڑھنی پڑی اس غلام احمد قادیانی کی. اب وہ تو دجل اور فریب، اس نے تو بڑے بڑوں کو دھوکہ دیا، تو دجل اور فریب تھا. تو اس کی کتابیں پڑھتے تو بہت سی باتیں غلط لگتی، لیکن بعض باتیں لگتی ہیں کہ یار تو بڑی اچھی باتیں کرتا ہے. تو پھر حضرت کو پتہ نہیں، اب یہ مجھے یاد نہیں آیا کہ لیکن کسی بڑے کو لکھا، اپنے کسی استاد کو، یا حضرت مولانا یوسف بندوری رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا، میرے خیال سے خط لکھا. حضرت غلام قادیانی کتابیں پڑھتا ہوں، مقصد یہ ہے کہ امت کو بچانا ہے اس فتنے سے، لیکن ایسے ویسے وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتی کیا کروں. حضرت نے کہا کہ سب دجل لکھتا ہے، سب فریب لکھتا ہے، دھوکہ لکھتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، بس اتنا لکھ کے سجا ساری کیفیت بدل گئی. اخبار اقبال طاہر صاحب کا شعر ہے، اثر ہے کسی کے شعاع نظر کا، مجھے تو ہر چیز بھلی لگ رہی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ تھا، دیکھیں بدل کا جو صحبت ہے نا، اس کا کوئی بدل نہیں ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی صحبت میں آئے نا، اور صحبت میں آنے کے بعد گیا تھا، अब जो कुछ भी हो जाए तो अब जो कल मैं हक कहूँगा कहूँगा, इतने जूते पड़े, इतनी मार पड़ी, इतनी मार पड़ी। अगर हज़रत अब्बास उनके ऊपर लेट कर उनको नहीं बचाते तो जान चली जाती, और दूसरे दिन फिर खड़े होकर फिर कल मैं हक कह रहे हैं। हज़रत बिलाल अबी रज़ी अल्लाह ताला नू मार खा खा कर अरब की गर्मी के अंदर, ये हमारी गर्मी तो अब यहाँ की गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, अरब की गर्मी के अंदर सहरा के ऊपर लिटा कर बग़ैर किसी कुर्ते के, वो पत्थर उनके सीने पर रखा हुआ और ज़बान से क्या निकल रहा है, आशिकाना अदाई है ना ये अहद, जो टुकड़े करना है टुकड़े कर दो, ज़बान एक ही तराना है ज़बान के ऊपर, अहद 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 वो एक है। ये जज्बा कैसे, ये जो जज्बा है, जो ये कैफियत सहाबा किराम की हुजूर की सोहबत में एक सोहबत मिल गई। हज़रत उमर अभी इधर ईमान लाए तो आप हज़रात ने तो तफसील से वाक़ सुना ना उमर का, निकले किस जज्बे के साथ थे वो भी आपको पता है, और फिर जब आए हैं ईमान लाए हैं, ईमान लाने के बाद जो पहली अजान हो रही है तो उसके ऊपर जज्बा, उस वक्त क्या कह रहे हैं, उमर के ईमान लाने से पहले भी छुप कर नमाज पढ़ते थे, उमर के लाने के बाद भी छुप कर नमाज पढ़ेंगे तो मेरे ईमान लाने का फ़ायदा क्या हुआ, आज से नमाज पहले ऐलान पढ़ें, ये क्या है। सोहबत के साथ ईमान के, ईमान की हालत में जो सोहबत मिली है उसका क्या, किसी ने पूछा गालिबन हज़रत हसन बसरी से, तभी मुझे नाम भूल गया, किसी को याद बता दीजिएगा कि क्या हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ अफजल है या अमीर माविया। अगर अमीर माविया का दौर हुकूमत में आपको पता है तो खासा इंतशार भी चलता रहा, जो कुछ भी रहा। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने एक तरफ तो दो ढाई साल के अंदर खिलाफत राशिदा की याद ताज़ा करके दिखा दी, तो किसी ने सवाल कर लिया, सवाल ये किया कि क्या हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ अफजल है अगर अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला, तो क्या कहा, तुम क्या सवाल कर रहे हो, हज़रत अमीर माविया के जो हुजूर के साथ जिहाद करने में बदन के ऊपर मिट्टी लगी उसका भी कोई तकाबुल नहीं हो रहा उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के साथ। तो एक हमें, हमारी जरूरत यह है कि अहल अल्लाह की सहबत मुस्तकिल बुनियादों पर, हमारा जामा शफी के शेखुल हदीस हज़रत सूफी सरवर साहब रहमहुल्लाह ताला को मैंने खुद ख़त्म बुखारी शरीफ के मौके पर सुना, हज़रत फरमाते थे तलबा को फरमा रहे थे कि देखो अहलुल्लाह से मिलते रहो, अल्लाह ताला तुमको खात्मा बिल ईमान नसीब फरमाए। एक तो हम सब की जरूरत, अगर हम ये चाहते हैं जो मकसूद है हमारा कि हम मकसूद हमको हासिल हो जाए, उस मकसूद के लिए क्या करना पड़ेगा, मकसूद के लिए हमें अहलुल्लाह की सहबत, और दूसरी चीज़ वो हमें बताते हैं कि जिक्र करो अल्लाह की याद। अल्लाह की याद मामूली चीज़ नहीं है। हज़रत मौलाना शेख जी जिक्र, हज़रत जिक्र कांजली रहमतुल्लाह ने ख़त लिखा हज़रत मौलाना यूसुफ बंदौरी रहमतुल्लाह अलैह को, और ख़त ये लिखा मदरसे के हवाले से कि देखिए जैसे मदरसे में दीगर जमातें होती हैं, मुस्तकिल बुनियादों पर कुछ न कुछ तलबा की तश्कील होनी चाहिए जो मस्जिद, जो मदरसे मस्जिद में बैठ के जिक्र करें। और वजह ये बयान की कि देखो पूरा का पूरा निज़ाम कायनात किस चीज़ पर कायम है, जब एक आदमी भी अल्लाह कहने वाला नहीं होगा, अल्लाह क्या करेंगे, निज़ाम कायनात को ख़त्म कर देंगे। तो इस वक्त पूरी दुनिया का निज़ाम किस चीज़ पर कायम है, लफ्ज़ अल्लाह पे कायम है। तो क्या अगर पूरी दुनिया का निज़ाम अल्लाह के जिक्र से चलता है तो मदरसे का निज़ाम अल्लाह के जिक्र से नहीं चलेगा। मदरसे का तहफ़्फ़ुज़, मदरसे के अंदर फितनों का न आना, इसके लिए भी ज़रूरी है कि तुलबा के अंदर ख़ास तौर से जिक्र का ज़ौक़ पैदा किया। अब देखिए मैंने ये बात क्यों बताई आपको, इसलिए बताई कि मदरसे के अंदर माहौल किसका है, कुरान पढ़ा जा रहा है, हदीस पढ़ी जा रही है, फ़िक़ा पढ़ी जा रही है, उलूम दीने पढ़े जा रहे हैं मदरसे में, तो सारा का सारा क्या हो रहा है, दीनी माहौल है ना, तो क्या उनको भी ज़रूरत है, कुरान हदीस तफसीर सारी दीनी बातें हो रही हैं, सुबह से लेकर शाम तक दीन की बात चल रही है, तो फिर उनको भी क्या जिक्र अल्लाह की ज़रूरत है, बताए जी उनको भी अल्लाह के जिक्र की ज़रूरत है। تو ہمیں کتنی ضرورت ہوگی اللہ کے ذکر کی. اور وہ جو سات آدمی خاص اللہ کے عرش کے سائے میں ہیں, اس میں سے ایک آدمی کون ہے؟ ذکر اللہ خالین ففاضت عیناہ, خلوت میں تھا, تنہائی میں تھا. یہ ہم جو مشق حضرت بار بار بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ تو مشق ہے. اصل جو میں نے آپ سے کہا کہ میدان جہاد بھی ہو تو دل اللہ کی طرف متوجہ ہو, خرید و فروخت کا معاملہ ہو تب بھی دل اللہ کی طرف متوجہ ہو, گھر کے اندر ہو تب بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو, ہر وقت دل اللہ کی طرف متوجہ. یہ ہمارا مقصود ہے ذکر سے. خطا ہو گئی, والذین اذا فعلوا فاحشة او غلبوا انفسهم ذکروا اللہ, یہ ہے ذکر کا حاصل. یہ غلطی یا تو ہوگی نہیں, یا ہوگی تو کیا ہے, ولم یسر ولا ما فعلم یعلم, اصرار نہیں کرے گا, تعویل نہیں کرے گا. یہ جو ہم تعویل کرتے ہیں نا, تعویل کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ دل کمزور ہے, دل کے اندر طاقت نہیں ہے. تعویل اسی لیے کرتے ہیں, تعویلات ہم اسی لیے سوچتے ہیں, بہانے اسی لیے سوچتے ہیں, کیونکہ دل میں طاقت, جب دل میں طاقت ہوگی پھر تعویلات نہیں ہوں گی. اس کے لیے مشق ہے. یہ جو مشق ہم کرنے لگے, یہ اصل ذکر پہ لانے کی مشق ہے. ہمارے حضرت ایک اور مثال جس کو سمجھاتے ہیں, مثال دیتے ہیں کہ دیکھو اگر آپ کسی کے پاس ملنے کے لیے جائیں تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ دستک دیتے ہیں, بیل بجاتے ہیں, اندر سے دروازہ کھلتا ہے. اب آپ کھڑے ہو کے اگر بیل بجاتے رہیں تو کیا کہیں گے؟ کھڑے ہو کر اگر بیل بجاتے رہیں تو کیا کہے گا آپ کو؟ یہ کیا عجیب آدمی ہے, دروازہ کھول کے اندر آؤ, بیٹھو, شربت پیو, بات چیت کرو, ملاقات کرنے کے لیے ملاقات کرو. اس ذکر اللہ سے تو دروازہ کھلتا ہے اللہ سے مناجات کا. اب یہ جب دروازہ کھل گیا تو بس پھر تو اللہ سے باتیں ہیں, اللہ کی طرف دھیان ہے. یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ, پھر اپنا غم, اپنا دکھ, اپنا درد, سب کچھ کس کے سامنے بیان کرنا؟ اللہ کے سامنے بیان کرنا. تو یہ مشق ہے اصل مقصود پر لانے کے لیے, اصل مقصود پر لانے کے لیے. یہ وسائل ہیں جن وسائل کے ذریعے سے آدمی وہ اللہ تعالیٰ تک, اللہ کی معرفت کو حاصل کرتا ہے. جب اللہ کو معرفت کو حاصل کر لیا بس پھر تو دروازہ کھل گیا, پھر وہی اعمال کرنے ہیں جو اللہ کے نبی نے اعمال بتائے, بس سہولت کے ساتھ وہ سارے اعمال ہوتے چلے جائیں. یہ مقصود اور منتہا ہے اس ذکر کا. اس نیت کے ساتھ تھوڑی دیر ذکر کر لیتے, تھوڑا ذکر کیا ہے تو ہمارے جو نقش بندی حضرت فرماتے ہیں ایک بات کہ دیکھو ایک طریقہ یہ بھی ہے, بہت سے طریقے رائج ہیں مشائخ کے, اور نقش بندیاں ان حضرات سب سے پہلے ذکر قلبی کے اوپر. ہمارے حضرت نے تو یہ فرمایا کہ ہمیں ایک ہی سبق ملا, اول سے لے کے آخر تک ہمیں ذکر قلبی کا سبق ملا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو ذکر قلبی کا سبق ہمارا نقش بندی کی بنیادی سبق ہے, اسی سے سارے دروازے کھل جائیں گے. اور بہت تفصیل حضرت بیان فرماتے ہیں, مختار تو ہے, تفصیل میں تو نہیں جا رہا اس وقت, لیکن اصل سبق ہم کو جو دیا گیا وہ یہی سبق ہے. ایک طریقہ یہ بھی ہے, دوسرے مشاہد کے پاس اور بھی طریقے ہو سکتے ہیں, نہ ان کی نفی ہے کہ بھئی وہ طریقہ ٹھیک نہیں ہمارا طریقہ ٹھیک ہے, اور نہ اس کی کمی ہے, کیونکہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ سے لے کر موجودہ دور کے مشائق نقشبند تک بڑے بڑے اہل اللہ اس ذکر اللہ کے راستے سے اہل اللہ بن گئے. معمولی چیز تو نہیں ہوگی نا بھائی, جس راستے پہ چل کے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اتنی بڑی شخصیت بنے, حضرت شاہ ولی اللہ رحم اللہ تعالیٰ اتنی بڑی شخصیت بنے, اور اتنے بڑے بڑے مشائق نقشبند بزرگ گزرے, وہ معمولی ہستی تو نہیں تھے نا, اپنے وقت کے بڑے بڑے اولیاء قطب گزرے, تو وہ اس ذکر اللہ کے ذریعے سے بنے. تو ہم کریں گے تو کیا ہماری بگڑی نہیں بنے گی؟ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو بھی صاف کریں گے, اللہ تعالی ہمارے دلوں کو بھی پاک کریں گے, ہمارے دلوں کے اندر بھی اللہ کی محبت, اللہ کی چاہت, اللہ کی معرفت ہے. اس نیت کے ساتھ تھوڑی دیر ہم مراقبہ کر لیں ذکر قلبی کا. اور ذکر قلبی کیا ہے؟ کہ لفظ اللہ کا مراقبہ ہو کہ دل پر لفظ لکھا ہے اللہ, یا خود تصور سے اس کو لکھیں دل کے اوپر, یا لکھا ہوا تصور کریں, اور یہ تصور کریں کہ دل بار بار اللہ کی محبت میں اللہ کو پکار رہا ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ کی طرف سے محبتوں کا، رحمتوں کا، برکتوں کا اور نور کا نزول ہے دل کے اندر، اور دل مزید محبت میں اللہ کو پکارا ہے، اللہ 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 اللہ. تھوڑی دیر اس کا مراقبہ کر لیتے ہیں.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين. يا الله اپنی سچی محبت اور معرفت اور تعلق ہم کو نصیب فرما دے. اے اللہ ہمارے دل کی کدورتوں کو، ہمارے دل کی تاریکی کو، ہمارے دل کی ظلمت کو، اے اللہ ہمارے اندر اخلاق رذیلہ کو، برے برے اخلاق کو، اے اللہ ہمارے برے جذبات کو، ہمارے ایسے وسوسوں کو، یا اللہ جو گناہوں کی طرف ابھارنے والے ہیں، یا اللہ ان کو مغلوب فرما دے. اے اللہ اپنی معرفت عطا فرما دے، اپنی محبت عطا فرما دے. اے اللہ سنت کے طریقوں کی عظمت عطا فرما دے. یا اللہ دین پہ چلنے والا بنا دے. اے اللہ مرنے سے پہلے پہلے ہم سب کی کامل اصلاح فرما دے. یا اللہ ہم سب کی کامل اصلاح فرما دے. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک نعبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. انا اعوذ بك من شر ما استعاذك نعبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. انت المستعان وليك البلاغ. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. امين يا رب العالمين. صلى الله تعالى على خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك.